الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی نعمت سے مالا مال فرما رکھا ہے. اسلامی لحاظ سے ایک سال مکمل ہو کے دوسرے سال کا آغاز ہوا ہے. 1436 مکمل ہوا اور اب محرم الحرام سے 1437 سال اس کا آغاز ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے سال شروع ہوتا ہے اور بہت جلد ختم ہو جاتا ہے. زندگی اسی طرح تمام ہو رہی ہے. سال شروع ہوتا ہے اور مکمل ہو جاتا ہے. اسی ماہ و سال کے گزرنے کے ساتھ ہماری زندگی بھی گزر رہی ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, کیا کچھ اعمال ایسے کیے جو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن سکے, اور کیا کچھ گناہ ایسے کر لیے جو آخرت کے لیے ہمارے لیے وبال کا سامان بن گئے. گزشتہ زندگی پر ایک طائرانہ نظر دوڑا کر آنے والے سال کے اندر ایک نیا عزم ہو, نئے جذبے ہوں, نئے ارادے ہوں کہ اس نئے سال کا آغاز ہی نیکی کے ساتھ ہو, اور اللہ کرے کہ ہماری عمریں دراز ہوں کہ یہ سال مکمل ہونا ہماری زندگی کا حصہ بنے, اور زندگی میں بارہا ایسے ماہ و سال دیکھنے ہمیں نصیب ہوں, ورنہ تو معلوم نہیں کہ کس کس کا یہ سال سن وفات بن جائے. انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا سن, کون سا مہینہ, کون سی تاریخ, کون سا دن اس کے لیے وفات کا متعین ہو چکا ہے. انسان تو بسا اوقات خوشیاں مناتا ہے, دنیا میں مست و مگن ہوتا ہے, لیکن کفن تیار ہو کے بازار میں بکنے کے لیے آ چکا ہوتا ہے. اس لیے نئے سال کے آغاز میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب و کتاب لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے. اللہ کی حضور, اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو, وہاں باز پرس ہو, اس سے پہلے ہی اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اپنے معاملات صاف کر لیے جائیں. زندگی ایسی صاف ستھری گزاری جائے کہ جب کبھی پیغام اجل آ جائے تو لبیک اور صادق کہتا ہوا انسان دنیا سے رخصت ہو جائے. نہ جوان کا بھروسہ ہے, نہ بوڑھے کا بھروسہ ہے. ہر ایک دنیا میں آنے کے ساتھ اپنی موت کا وقت لکھوا کر آیا ہے. کوئی بچپن میں, کوئی جوانی میں, کوئی ادھیڑ میں, کوئی بڑھاپے میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تو کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا سے واپسی کے وقت اپنے لیے آخرت کا رخت سفر اور آخرت کا توشہ اپنے ساتھ لے کر واپس پلٹے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور, قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ابھی بقرعید کے دنوں میں ہمارے کلاس فیلو دوستوں میں سے ایک بہت ہی قریبی دوست تھے, مغرب بعد اپنے بچوں کو بیکری سے چیز دلا کر واپس پلٹ رہے تھے کہ نہ جانے کہاں سے گولی آ کر سر میں لگی اور بے ہوش ہو گئے. ایک دن اسپتال میں رہے اور اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے, بالکل جوان چھوٹے چھوٹے بچے. تو انسان کی موت کا بھروسہ نہیں کہ کب کہاں کس سرزمین پر موت کا فرشتہ آ جائے, اور نہ جانے کس عنوان سے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان تیاری ایسی مکمل رکھے کہ جس وقت اعلان ہو جائے اور فرشتہ آ جائے تو لبیک اور صادق کہتا ہوا انسان دنیا سے رخصت ہو. انسان اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے، اللہ میاں کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، نہ جانے کس کس عنوان سے بغاوتیں کرتا ہے. اپنی زندگی پر ایک نظر ڈال کر توبہ تائب ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ تو گناہوں کی زندگی میں انسان جب پھنسا ہوا ہو، گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہو اور خدا نہ خواستہ موت کا وقت آ جائے، اس وقت انسان چیخے چلائے پکارے واویلا کرے اور مہلت چاہے، اس وقت پھر اس کو مہلت نہیں ملتی. گناہوں کی نحوست دنیا کے اندر بھی انسان کے اوپر ظاہر ہوتی ہے اور آخرت کے اندر تو گناہوں کا وبال ہے ہی یقینی. تو ایک نظر دوڑا کر پہلے تو اپنی زندگی کا جائزہ لیا جائے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں جو ہم سے سرزد ہوتا ہو. اگر گناہ سرزد ہو رہے ہوں یا ماضی میں ہو چکے ہوں تو ان کی تلافی اور تدارک کی ضرورت ہے. جب گناہوں کی طرف توجہ ہوگی اللہ میاں کے سامنے معافی اور مغفرت کی درخواست پیش کی جائے گی تو یقیناً اللہ پاک بڑے غفار ہیں، فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، جو توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. تو ابھی تو زندگی ہے، موقع ملا ہوا ہے، صحت ہے، نیکیاں کرنے کے لیے جسم ہمارا ساتھ دیتا ہے، ورنہ تو پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان لاچار ہو جاتا ہے. اس وقت دل چاہتا ہے کہ روزے رکھے لیکن روزے نہیں رکھ پاتا، دل چاہتا ہے عبادت کرے، رکوع اور سجود کرے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا، دل چاہتا ہے کہ عبادات کرے مال کے ذریعے سے لیکن مال ساتھ نہیں ہوتا. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں ہوشیار کر دیا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، مالداری کو تندرستی سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو. اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے جو یہ مواقع دیے ہیں ان مواقع سے فائدہ اٹھا لو، کارآمد بنا لو. وقت جب گزر جائے گا، پانی سر سے اونچا ہو جائے گا، اس وقت پچھتانے سے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا. تو گناہوں کی زندگی سے بچنا، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے سچی ندامت کے ساتھ معافی مانگ لینا، اور اس انداز سے دنیا سے جانا کہ انسان کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو لیکن کارآمد نیکیاں ہوں، اور توبہ اور استغفار کی برکت سے گناہوں کی پٹاری اس کی بالکل خالی ہو. تو تھوڑی نیکیاں بھی اگر ہوں گی اور گناہوں کا خانہ بالکل خالی ہوگا توبہ اور استغفار کی برکت سے، تو کامیابی یقینی ہے. تو اللہ پاک نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، زندگی دی ہے، مہلت دی ہے، سوچنے سمجھنے کا فیصلے کا وقت دیا ہے، اختیار دیا ہے. تو زندگی کو سامنے رکھ کر غفلت سے نکل کر نیکیوں میں لگ کر اپنے گناہوں پر سچی ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ان گناہوں کی ساری نحوستیں، وہ سارے برے اثرات جو گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی ان سے بچاؤ کا اور ان سے دور رہنے کا سامان کرنا چاہیے. جب دنیا میں گناہوں سے بچیں گے تو یقیناً آخرت میں بھی پھر گناہوں کے انبار سے، گناہوں کے وبال سے بچاؤ ہوگا. دنیا میں انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے اس کی نحوست اس کے ظاہر پر بھی آتی ہے، باطن پر بھی آتی ہے، دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ کر لے تو وہ دھل کر صاف ہو جاتا ہے، ورنہ وہ سیاہ نقطہ برقرار رہتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا، یہ کہ بات دیگر ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلے جاتا ہے اور نقطے پہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہوتے پورا دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، دل کی ظلمت چھلک کر انسان کے وجود سے بھی ظاہر ہوتی ہے، چہرے سے، جسم سے، ہاتھ پاؤں سے، اس کے بول چال سے، اس کے اخلاق سے، اس کے رہن سہن ہر چیز سے، اس کے دل کی نحوست اور شقاوت اور بدبختی ٹپکتی ہے. اس کی زبان جو دل میں آتا ہے وہی نکال دیتی ہے، پھر اس کے اندر محتاط پہلو ختم ہو جاتا ہے، تو دل سب سے پہلے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے سیاہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر مصیبتوں کا بھی پھر انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دل اس سیاہی کی وجہ سے بالکل سخت ہو جاتا ہے, سنگ دل انسان ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو اپنی کوتاہیوں پر بھی ندامت نہیں ہوتی. گناہ کر کے باقاعدہ وہ فخر کرتا ہے, جری ہو جاتا ہے, خوشی مناتا ہے, اور نہ تو پھر اس دل پر اللہ تعالیٰ کی بات کوئی اثر کرتی ہے, نہ ہی اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان کوئی اس دل پر اثر کرتا ہے. ہوتے ہوتے ان گناہوں کی نحوست یہاں تک ظاہر ہوتی ہے کہ انسان سے نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے, نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے, اور گناہ اور برائی اس کا اس کو ایسا چسکا پڑتا ہے کہ وہ اسی کے اندر زندگی بسر کرنے لگتا ہے. نماز سے دور, عبادات سے دور, ذکر و اذکار سے دور, تلاوت سے دور, ہر نیکی سے اس کو وحشت محسوس ہوتی ہے, نیک لوگوں سے وحشت, نیک محفلوں سے وحشت, اور نیک لوگوں کی باتوں سے اس کو وحشت محسوس ہوتی ہے. اللہ رسول کا پیغام اس کے لیے گراں گزرتا ہے, عبادت اس کو بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے, اور شریعت کے ایک ایک حکم اس کو پھر کھلتا ہے, بوجھ محسوس ہوتا ہے. انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اصل بیج غلط پڑ گیا, بنیاد غلط پڑ گئی, گناہوں کا چسکا ایسا پڑا کہ گناہ کر کے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی, تو گناہوں پر گناہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں اور ساری مصیبتوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور گناہ کیا تھا لذت کی خاطر, مزے اڑانے کی خاطر, لیکن اس گناہ کا وبال دنیا کے اندر ایک ایسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کا دل کا سکون اور قرار چھن جاتا ہے. لذت کی خاطر گناہ کیا لیکن سرور ختم ہو گیا, زندگی کی لذت ختم ہو گئی, انسان کو اطمینان قلب اس سے محروم کر دیا گیا. تو گناہوں کی نحوست کے اندر انسان ہمیشہ پریشان دکھائی دیتا ہے, گھر کے اندر پریشانیاں, آفس کے اندر پریشانیاں, کاروبار میں پریشانیاں, ہر وقت دل کے اندر ایک عجیب بے چینی اور ایک پریشانی انسان کے اندر جنم لے لیتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کر کے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے کہ اپنے لیے بے سکونی کے سامان کرتا ہے. شوہر ہے تو بیوی کی طرف سے پریشانیاں, بیوی ہے تو شوہر کی طرف سے پریشانیاں, ماں باپ کو اولاد کی طرف سے, اولاد کو ماں باپ کی طرف سے. جو شخص بھی گناہ کرتا ہے تو اس کو سامنے والے کی طرف سے ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہوں کی نحوست اس انداز سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انسان سے برکت اٹھا لی جاتی ہے, عمر میں بے برکتی, صحت میں بے برکتی, مال میں بے برکتی, خوشیوں میں برکتیں ختم, ہر چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے, زندگی عجیب بے برکتی کا شکار ہو جاتی ہے. جو کام ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے, بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیے جاتے ہیں لیکن ہر کام ناتمام رہ جاتا ہے. تو در حقیقت گناہ اپنے اندر ایسے مولک اثرات لیے ہوئے ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کن کن برائیوں کے اندر اور کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں, جس کی نحوست میرے کاروبار پر, میرے گھر بار پر, میرے دوست و یاروں پر اور معاشرے کے اندر کہیں مجھے عزت نہیں ملتی, ہر طرف ذلت کا سامنا ہے. تو گناہوں کے ذریعے سے انسان ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کے رہتا ہے اللہ کے بندوں میں, اللہ کے بندوں کے دلوں میں ہمیشہ اس کے لیے تذلیل آمیز سنو, اور ہمیشہ اس کے لیے ذلت ہی ہوا کرتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ جعل العزۃ والوقار لمن تابع امری, اللہ پاک نے عزت اور وقار اس شخص کے لیے رکھا ہے جس نے میرے حکم کی تابے داری کی. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے اپناتا ہے آپ کا تابے دار بندہ بن کے جیتا, آپ کا تابے دار امتی بن کر جیتا ہے, آپ کی غلامیت کا توڑ اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے, متبع سنت ہو کر جیتا ہے. اللہ پاک نے ایسے بندوں کے لیے عزت اور وقار کے سامان رکھے, اور جو شخص اپنے گلے سے غلامیت کا توک اتار کر پھینک دے, آزاد پنچھی بن جائے, جو دل میں آیا سو کر لیا, جو خواہشات دل میں ابھرتی ہیں ان کو تکمیل کا جامع پہنا دیا, جو بھی دل میں آیا اس کو کر گزرا, تو وہ خواہشات کا غلام جو بن جاتا ہے, نہ اللہ کی بات کو مانتا ہے نہ اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو عزت اور وقار کہاں نصیب ہوگا. تو گناہوں کی نحوست میں ایک بڑی نحوست یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ دنیا کے اندر ذلت کا سامنا ہوتا ہے, اور اگر انسان گناہ کرتا چلا جائے, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنے چاہو گناہ کر لو, ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اسی دنیا کی زندگی کو تمہارے لیے جہنم بنا کر دکھائے گا. گناہ کرتے 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 انسان جب اللہ کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو یہی دنیا کی زندگی اس کے لیے ایسی وبال بنتی ہے, ایسی عذاب بنتی ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں جینا جہنم بن جاتا ہے. اور بسا اوقات پریشان ہو کر انسان خودکشی بھی کر بیٹھتا ہے, بسا اوقات انسان زبان سے کہتا ہے کہ میری زندگی تو جہنم کا نمونہ بنی ہوئی ہے. اس لحاظ سے انجام ہوا کرتا ہے, یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے برائیوں کا, گناہوں کا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا, کہ جب اللہ کو ناراض کیا, اللہ کی نافرمانی مول لی, گناہوں والی زندگی گزاری اور کبھی توبہ اور استغفار کی طرف توجہ بھی نہ ہوئی, تو پھر یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کو جہنم کا نمونہ بنا دیتے ہیں. اس طریقے سے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں اس کے لیے اس دنیا ہی کی زندگی کو اتنا پر لطف بنا دیتے ہیں, پرسکون بنا دیتے ہیں, اتنی اطمینان والی بنا دیتے ہیں کہ اس کو دنیا ہی کی زندگی میں جنت کے مزے آنے لگتے ہیں. اللہ والوں کو, نیک لوگوں کو, عبادت گزار وفا شعار بندوں کو اللہ پاک دنیا ہی کی زندگی میں جنت کے مزے عطا فرماتے ہیں. اور جو بندہ گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہو, ندامت دور دور بھی اس کے پاس نہ پھٹکی ہو, کبھی شرمندگی کا احساس اس کو نہ ہوا ہو, تو وہ جری ہو جاتا ہے, سنگدل ہو جاتا ہے, بدبخت ہو جاتا ہے, نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے, نیک لوگوں سے وحشت محسوس کرتا ہے, نیک اعمال کی توفیق اس سے چھن جاتی ہے, ہوتے ہوتے بے سکونی کی زندگی اس کو ملتی ہے اور پھر اللہ کی طرف سے ایسی مار پڑتی ہے کہ اس کی عمر کی برکت ختم, اس کے مال کی برکتیں ختم, اس کی خوشیاں چھین لی جاتی ہیں, صحت کی برکتیں ختم, ہر طرف سے وہ پریشانی میں گھرتا چلا جاتا ہے. یہ کہ بات دیگرے مختلف تابر توڑ ایسی نحوستوں کے حملے ہوتے ہیں کہ انسان سمجھ نہیں پاتا. اور جو نیک بندے ہیں, اللہ کی مان کر چلنے والے ہیں, اللہ پاک نے عزت و وقار بھی ان کے لیے رکھا, دنیا کی ترقیاں اور دنیا کے اندر ایسے پر لطف ان کے لیے ماحول رکھے کہ وہ مختصر سا ساز و سامان رکھنے کے باوجود ایسی اطمینان بھری زندگی بسر کرتے ہیں کہ جیتے جی جنت کے مزے اللہ پاک دنیا کی زندگی میں عطا فرما دیتے ہیں. تو سیاح سے نیکی اپنا اثر رکھتی ہے, بدی اپنا اثر رکھتی ہے. اب یہ فیصلہ کرنا ہمارے اوپر ہے کہ ہم آنے والے دنوں کے اندر اپنے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں, نیکوکاروں کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں یا بدکاروں کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں. نیکوکار تو دنیا میں بھی بڑے عزت و وقار کے ساتھ ہیں, چین اور سکون اور قرار کے ساتھ ہیں, اللہ پاک دنیا ہی میں جنت کے مزے عطا فرماتے ہیں, اور بدکار دنیا ہی میں جہنم کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. اچھا فیصلہ کرنے والے اپنے لیے آخرت سنوارنے والے, اور اگر برائیوں کا راستہ اختیار کر لیا جائے, گناہوں کے دلدل کے راستے کو چن لیا جائے, تو یقیناً اپنے ہی برا رکھنا اور اپنے ہی لیے نقصان کے سودے کرنے کا مترادف ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو مہلت دی ہے, اس مہلت میں طرح طرح سے عنوانات رکھے بندوں کو گناہوں سے نکالنے کے, پاک و صاف کرنے کے, اور ایسی زندگی عطا فرمائی کہ اگر تم ہماری مان کر چلو گے, ہماری جو احکامات ہیں ان کی تابے داری کرو گے, تو کتنے ہی گناہ تو تمہارے ایسے ہوں گے جن کو ہم تمہاری توبہ کے بغیر ہی معاف کر دیں گے. کتنے کتنے اعمال احادیث مبارک میں ایسے آئے ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے بشارتیں رکھی ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ اگر وہ نماز پڑھیں تو اس میں یہ یہ خوشخبریاں ہیں, روزہ رکھیں تو یہ بشارتیں, تراویح پڑھیں تو یہ, قرآن کریم کی تلاوت کریں, عبادات کریں, صدقات خیرات کریں, تسبیح پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, ایک ایک نیکی کے اندر اللہ پاک نے ایسے اثرات رکھے کہ ہر نیکی جہاں بندے کو درجات کی بلندی پر فائز کرتی ہے, وہی بندے کے گناہوں کو مٹانے کا سامان بنتی ہے. تو نیکی کا راستہ بھی کھلا ہے, بدی کا راستہ بھی کھلا ہے, اچھائی بھی سامنے ہے, برائی بھی سامنے ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تراها والنهار اذا جلاها, یہ ساری بڑی بڑی چیزوں کی قسم اٹھائی, رات کی قسم اٹھائی, اور اس کے بعد چاند اور سورج کی قسم اٹھائی, اسی طریقے سے مختلف زمین اور آسمان کی قسمیں اٹھائی. ونفس وما سواها, نفس کی قسم اٹھائی, انسان کی جان کی قسم اٹھائی, فالہمہا فجورہا وتقواہا, فرمایا کہ ہم نے انسان کو اچھائی بھی سکھا دی, برائی بھی بتا دی, اچھائی کا راستہ بھی اس کے سامنے ہے, فالہمہا فجورہا وتقواہا, اس کو فجور کا راستہ بھی اس کے سامنے ہم نے کھول کے رکھ دیا کہ یہ برائی کا راستہ ہے, اور تقوی کا راستہ بھی ہم نے رکھ دیا کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے. اب ان دونوں راستوں کے بعد اس راستوں پر چلنے والے کا اپنا فیصلہ ہے, قد افلح من زکاہا, جس کسی نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچا کے چلا, تو وہ تو یقیناً کامیاب ہوا, وقد خاب من دساہا, اور جو کہ گناہوں کی دلدل میں دھنس گیا وہ ناکام و نامراد ہوا. تو اللہ پاک نے تو صاف ستھرے راستے بتا دیے, صراط مستقیم بھی بتا دیا, اور جہنم میں لے جانے والے سارے کام بھی بتا دیے کہ یہ کام کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے, یہ کام کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے. نیکی بھی سامنے ہے, بدی بھی سامنے ہے, زندگی بڑی محدود ہے, بہت مختصر ہے. جب کبھی انسان کو کوئی سفر درپیش ہوتا ہے تو اس درپیش سفر کے اندر انسان کوشش کرتا ہے کہ وقت سے ہی ساری تیاریاں مکمل کر لے, زاد راہ مکمل اپنے پاس محفوظ کر لے کہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو, منزل پر پہنچ کر کوئی دشواری نہ ہو. یہاں تو ہم سب آخرت کے مسافر ہیں, آخرت کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں. نہیں معلوم کہ کب کس کے لیے فیصلہ آ جائے کہ فلانا مسافر آئے اور اس کے لیے تیاری ہے, سواری مکمل تیار ہے, چل پڑے آخرت کی منزل کی طرف. اگر تو پہلے سے اپنے لیے ذات راہ تیار کیا ہوا ہوگا, نیکیاں محفوظ کر کے ذخیرہ بنا کے رکھی ہوں گی, اور گناہوں کے اندر توبہ کے ذریعے آگ لگا کر خاک کر دیے ہوں گے, اللہ نے اسے معافی مانگ کر سارے گناہوں کے انبار کو ڈھیر کر دیا ہوگا, تب تو ہے کامیابی. ورنہ خدا نہ خواستہ گناہوں کے دلدل میں دھنسے ہوئے تھے تو اللہ پاک تو فرما رہے قد خواب, وہ ناکام و نامراد ہوا جو اپنی خواہشات کی دلدل میں دھنس گیا. دلدل میں دھنسے ہوئے ہوں, گناہوں میں لگے ہوئے ہوں, عیاشیاں بدماشیاں کر رہے ہوں, ہر طریقے سے اپنے وجود کو چھوڑ دے رکھی ہو, نہ تو آنکھیں محفوظ, نہ زبان محفوظ, نہ کان محفوظ, نہ اعضاء اور جوارے محفوظ, نہ ہمارے دل و دماغ محفوظ, حسد کینہ بغض تکبر بڑائی خود پسندی عجب یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہوں, اور اسی طرح دنیا کی محبت عزت اور شہرت اور ہر طرف اپنا ہی چرچا ہو, یہ انسان کے جوش اور جذبے اور مال سمیٹنے کی چاہت اور مال جمع کرنے میں حلال حرام کی تمیز کو مٹا دینا, اور اسی طریقے سے دھوکہ دہی, ظلم و زیادتی, ایذا رسانی, وعدہ خلافی اور بددیانتی, اور جہاں کہیں موقع لگ جائے حق تلفی, یہ سارے جرائم انسان لگا ہوا ہو دنیا جمع کرنے میں کہ اچانک موت کا فرشتہ آ جائے, گناہوں کے انبار کے ساتھ اگر مسافر کو واپسی کا سفر نصیب ہو, اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص مکہ مکرمہ کا ارادہ رکھتا ہو, سفر کی تیاریاں کی ہوئی ہیں, اپنے لیے زاد راہ بھی تیار کر لیا, لیکن ساتھ میں اپنے سامان کے اندر اگر خدا نہ خواستہ ہیروئن بھی رکھ لیے ایک کلو آدھا کلو, چلو وہاں بیچ کر کام اچھا چل جائے گا. تو ایسا شخص بڑے مقدس سفر پر جا رہا ہے, بڑے مبارک سفر پر روانہ ہو رہا ہے, رخت سفر سارا باندھ دیا, سفر میں کام آنے والی تمام چیزیں جمع کر لی, لیکن ساتھ میں اس چیز سے نہ بچا جو اس کے لیے ہلاکت کا سامان تھی. کلو کلو آدھا کلو پاؤ ڈیڑھ پاؤ ہیروئن ساتھ لے گیا, وہاں پکڑا گیا تو اس کا انجام سوائے موت کے اور کچھ نہیں, سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں. انسان منزل مقصود پر پہنچنے کے بجائے اس جگہ پہنچے گا جہاں اس کو ہلاکت اور موت کے گھڑے میں اتار دیا جائے گا. تو دنیا کے اندر انسان اگر غفلت کے اندر مبتلا ہے, گناہوں کے دلدل میں دھنسا ہوا ہے, یہ کہ بعد دیگر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے, نہ توبہ کر رہا ہے, نہ استغفار کر رہا ہے, نہ ندامت ہے, نہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, نہ آنسو بہاتا ہے, خدا نہ خواستہ اچانک واپسی کا فیصلہ ہو جائے. کتنے ہی نوجوان ہیں موٹر سائیکل پر بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں, اچانک ایکسیڈنٹ ہوا, لمحے بھر میں زبان ہلانے تک کا موقع نہیں ملتا کہ اچانک دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا, ہمارے وہاں والد ماجد کے محلے کے پڑوسی ہیں اور بڑے ہی متقی پرہیزگار دیندار انسان, اور حبیبی مسجد کی جو ہماری تبلیغی جماعت ہے اس کے امیر بھی, ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے, ان سے آگے موٹر سائیکل پر ایک لڑکا اور لڑکی دونوں بڑے اٹکیلیاں کرتے جا رہے تھے. اندازہ یہ ہوا کہ شاید کوئی دوست تھے. اچانک نہ جانے اس لڑکی کا برقع یا چادر موٹر سائیکل کے پہیے میں پھنسی. یہ کیا چکر ہوا؟ ان کا کہنا یہ کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی موقع پر اچانک سامنے ہی ہو روڈ کے اوپر پٹ خنی کھا کر گری, اور ساتھ سالم کے شہزور ٹرک چل رہا تھا, لمحے بھر کے اندر اس کے سر سے گزر گئے. سیکنڈوں کے اندر جو سامنے چل رہے تھے اچانک لمحے بھر کے اندر وہ انسان جو ابھی زندہ سلامت ہے موج مستی کرتا چلا جا رہا ہے, ایک لمحے کے اندر بس ایک پٹخنی کھائی اور بالکل اسی سیٹ میں ٹرک کا پہیا اس کے سر سے گزرا اور چٹ پٹ اللہ کو پیاری. ان کا کہنا تھا کہ لڑکا بالکل پاگل ہو کے اپنا سر پکڑ کے نوچ رہا تھا, اچھل رہا تھا پاگلوں کی طرح, بالکل اس کے ہوش و حواس اڑ گئے. تو انسان کی زندگی اتنی بے بھروسہ ہے کہ موت کا فرشتہ جہاں اس کے لیے موت لکھی ہے وہاں آ کر ایسا اچکتا ہے کہ انسان کو بساؤ کا عزم ہے بھر کی مہلت نہیں ملتی کہ کلمہ پڑھ لے, توبہ کر لے, استغفار کر لے, معافی مانگ لے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے سے ساری تیاریاں مکمل رکھی جائیں, آنے والی زندگی پہلے سے ایسی صاف ستھری گزاری جائے کہ جب کبھی اچانک بھی موت آ جائے تو وہاں حسرت اور ندامت نہ ہو, کفے افسوس نہ بننا پڑے, اپنے ساتھ ایمان کا ذخیرہ ہو, اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہو, رات سوتے وقت روز کے روز ندامت کے ساتھ اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے انسان سوئے کہ یا اللہ سابقہ زندگی کے جتنے گناہ ہو گئے شرمندہ ہوں, نادم ہوں, بھول گیا مجھے بھی یاد بھی نہیں کتنے گناہ کیے, کچھ جان کے کیے, کچھ بھول کے کیے, کچھ ایسے گناہ کیے جو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے. یا اللہ تو غفار ہے, معاف فرما دے. روز کے روز اپنے گناہوں کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں معاف کر کے سوئے. یہ سونا یہ بھی موت کی ایک بہن ہے, النوم اخت الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند موت کی بہن. موت بھی اسی طرح سے واقع ہوتی ہے کہ انسان بالکل بحث پڑا ہوا ہوتا ہے, تو نیند میں بھی انسان بالکل بحث پڑا ہوا ہے, صرف یہ ہے کہ ابھی اس کی روح کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جاگنے کے بعد دعا سکھائی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا موت دینے کے بعد. وہ الیہ النشور, پلٹ کر اسی کی طرف جانا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سونے کے بعد دوبارہ جاگنا نصیب نہیں ہوتا, تو روز کے روز اپنے گناہوں کا حساب بے باک کر لینا اور ندامت کے آنسو بہا لینا, اللہ تعالیٰ کو منا کر سونا, اور روز کے روز جو اللہ پاک نے ذمہ داری عائد کی ہوئی ہے فرض کے درجے میں, نمازیں ہیں پانچ وقت کی, اپنے وجود کی حفاظت ہے, گناہوں سے بچانا ہے. یہ پیٹ اللہ پاک نے انسانی فطرت بنا کر ساتھ لگایا ہے, اس کو حرام لقمے سے بچانا ہے, حلال لقمہ کھلانا ہے, اس زبان کو لگام دے کر چلانا ہے کہ زبان بے باک نہ چلے, کسی کی غیبت نہ کرے, کسی کو طنز اور طعنہ نہ دے, کسی کی تنقید اور تحقیر نہ کرے, کسی کی توہین اور تذلیل نہ کرے, یہ کسی کی دل آزاری کے لیے استعمال نہ ہو. آج تو یہ چیزیں ہمیں اپنی دکھائی دے رہی ہیں. اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم, آج تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے, ابھی گواہ پیش کریں گے جو تمہارے خلاف گواہی دے گا. اس کے بعد انسان کی ران بولے گی یا اللہ اس نے میرے ذریعے فنا فنا گناہ کیا, اس کے ہاتھ بولیں گے یا اللہ اس نے میرے ذریعے فنا فنا, یہی انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہیاں دیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمیں فنا فنا گناہوں میں استعمال کیا, اس کی کھال, اس کے بال, اس کے اعضاء اور جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے. اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی کہ اپنے ہی بدن کے اعضاء کو لذت پہنچانے کے لیے اور ان کو راحت بخشنے کے لیے انسان نے گناہ کیے تھے, آج وہی اعضاء پرائے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں کہ یا اللہ آنکھ شکایت کرے گی اس نے مجھے غلط استعمال کیا, کان شکایت کرے گا یا اللہ اس نے مجھے غلط استعمال کیا, زبان شکایت کرے گی یا اللہ اس نے مجھے غلط استعمال کیا, اعضاء اور جوارح شرمگاہ شکایت کریں گی, ہر چیز شکایت کرے گی. اس وقت انسان اتنا بے بس ہوگا کہ سارے گناہ سامنے ہوں گے, پھر بھی اگر وہ انکار کرے گا اللہ پاک اس کی سابقہ زندگی کے سارے حالات سامنے کھول کر ویڈیو چلا دیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها, وہ وقت یاد کرو جب زمین میں بڑا خطرناک قسم کا زلزلہ برپا ہوگا, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا زمین سارے اپنے بوجھ نکال کر باہر کر دے کر دے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان حیران پریشان ہوگا کہے گا یہ کیا ہو گیا زمین ہر چیز نکال کر باہر کر رہی ہے يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا یہ وہ دن ہے جس دن زمین اپنی ساری خبریں اگل دے گی ہر ہر بات بتائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو زمین اپنی خبریں کس طرح بتائے گی صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا کہ زمین پر بندے نے جو لوگ گناہ کیے ہوں گے زمین سب چیزوں کی خبریں دے گی یا اللہ اس نے مجھ پر فلانے دن فلانے میں فلانا جرم کیا تھا فلانا گناہ کیا تھا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا وجہ اس کی ہے کہ اس دن اس کے رب کا زمین میں حکم ملا ہوگا کہ آج تو ساری خبریں اگل دے تو زمین اس دن بالکل ایسا کام دے گی جیسے آج ہمارے ہاں کیمرہ کام دیتا ہے کہ کیمرے کے ذریعے کیمرے کی آنکھ ان تمام منظروں کو محفوظ کر لیتی ہے تو اس دن زمین وہ سارے مناظر کھول کر سامنے کر دے گی کہ یا اللہ مجھ پر آپ کے فلانے بندے نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا اس وقت بندہ اپنی آنکھوں سے اپنی ذات کو اس گناہ کرتے ہوئے گناہ کے اندر منہمک ہوا ہوا دیکھے گا اس وقت اس کے اوپر انکار کرنے کی کوئی مجال باقی نہ بچے گی يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ فوج در فوج جماعت در جماعت گروہ در گروہ چل رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے پورا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ تاکہ اپنے اپنے اعمال دیکھ لیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اس دن جس کسی نے دنیا میں ذرہ برابر خیر کا کام بھی کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جس کسی نے اس دن ذرہ برابر برائی کا کام کیا ہوگا اس کو بھی وہ دیکھ لے گا اتنے خطرناک حالات سامنے آنے والے ہیں القاریہ تم القاریہ کھڑکھڑانے والی کھڑکھڑاہٹ بڑے دھماکے بڑی تہلکہ مچانے والی ہولناکیاں خطرناک تباہیاں وما ادراکم القاریہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ تباہ کن آواز کیا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث یہ وہ دن ہے جس دن لوگ بالکل پروانوں کی طرح بکر کی طرح حشرات الارض کی طرح کلیل پلیل میدان محشر میں یکجا کیے جائیں گے اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ پہاڑ روئی دھری ہوئی روئی کے ذرات کی طرح ہوا میں اڑتے پھر رہے ہوں گے اس دن اللہ پاک نے نتیجے کا اعلان پہلے سے کر دیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کا ترازو بھاری ہوگا دیکھیے ہوگا پلڑا بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ بڑی خوشحال زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جس کسی کا دیکھیے ہوگا پلڑا ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ ہے کیا نارٌ حامیہ وہ دہکتے ہوئے آگ کے شعلے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندھیرے ہیں اس کے اندر انسان کا ٹھکانہ ہوگا اللہ پاک نے تو پہلے سے سارے مناظر کھول کر بیان فرما دیے انسان بڑا غافل ہوگا کہ گناہ بھی کرتا جائے اور توبہ استغفار بھی نہ کرے اپنے لیے گناہ جمع کر لے دونوں طرح کے پلڑے وہاں تیار ہوں گے نیکیاں بھی تولی جائیں گی بدیاں بھی تولی جائیں گی نیکیوں کے اندر اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو نجات ہے اور اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس صورت میں ہلاکت اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں اس لحاظ سے ہمیشہ اپنی زندگی سنبھل کر گزارنے کی ضرورت ہے اللہ پاک نے دونوں راستے سامنے کھول دیے حق بھی ہے باطل بھی ہے سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے ہدایت کا راستہ بھی ہے گمراہی کا راستہ بھی ہے اللہ پاک نے اس کو فجور کا راستہ بھی دکھا دیا اور ہدایت اور تقوی کا راستہ بھی دکھا دیا اب چلنے والے کی مرضی ہے اللہ پاک نے تو فرما دیا کہ تم اب چاہو تو ایمان لاؤ چاہو تو کفر کرو ہر کچھ سب کچھ ہم نے کھول کھول کے واضح کر دیا فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے لیکن یاد رکھنا اِنَّا آتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے تو اللہ پاک یہ زندگی جو اس نے عطا فرمائی ہے صرف ایک مرتبہ ملی ہے آنے والا ہر لمحہ وہ صرف ایک ہی مرتبہ ملتا ہے جب گزر گیا بس وہ گزر گیا اگر نیکی میں گزر گیا تو بڑا کارآمد ہے اور اگر خدا نہ خواستہ بدی میں گزر گیا بڑا خطرناک ہے نہ نیکی میں گزرا نہ بدی میں گزرا وہ پھر بھی کم از کم ہلاکت کا تو ذریعہ نہیں بنا غفلت سے بچنے کی ضرورت ہے نیکیوں میں رغبت کی ضرورت ہے حق حق اور سچ اور اسی طریقے سے جائز کو اپنانے کی ضرورت ہے, باطل سے دوری کی ضرورت ہے, ناجائز سے دور رہنے کی ضرورت ہے, حلال کو اپنایا جائے حرام سے بچا جائے, امانت داری کو اپنایا جائے بددیانتی سے بچا جائے, وعدہ کر کے پورا کیا جائے اور وعدہ خلافی سے بچا جائے, ہر ایک کے حق کو ادا کیا جائے, حق تلفی سے بچا جائے, اللہ کے حقوق بھی ادا کیا جائے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائے, نہ حقوق اللہ کے اندر کوئی حق تلفی ہو نہ حقوق العباد کا کوئی حق تلفی ہو. انسان اپنی زندگی سامنے رکھ کر ابھی تو معاملہ سلجھا سکتا ہے, صاف ستھرے کر کے اپنی سلجھی ہوئی زندگی بسر کرے, پھر اس کو زندگی میں اللہ پاک ایسی برکت عطا فرمائیں گے, ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے, ایسا اطمینان عطا فرمائیں گے کہ موت کے نام سے کبھی اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو اپنے لیے موت کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا کرتے تھے اور باقاعدہ موت کو یاد کر کے اپنے لیے واعظ و نصیحت کا ذریعہ سمجھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک شخص کو مقرر کیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہا کرو, ظاہر ہے کہ خلیفۃ المؤمنین تھے, امیر المؤمنین ہیں, پوری ذمہ داریاں ہیں, بھاگ دوڑ ہے, اپنی ذمہ داریاں, مدینہ منورہ کی بھاگ دوڑ, اطراف عالم میں جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی, اس تمام کی تمام ذمہ داریوں کا سنبھالنا اور فتوحات کے اندر سے ساری چیزیں بہت بھاری بھرکم ذمہ داریاں کندھوں پر آئی تھی. ایک شخص کو رکھا تھا, وقتاً فوقتاً مجھے جب دیکھو کہ جب مشغولیت میری زیادہ ہو گئی تو موقع کی مناسبت سے مجھے موت یاد دلا دیا کرو. موت کی یاد جب انسان کے سامنے ہوتی ہے انسان کبھی بھی حق سے بھٹکتا نہیں, نہ کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے, نہ زیادتی کر سکتا ہے, خدا نہ خواستہ کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ آنے والے جمعے تک آپ کی زندگی ہے, اس کے بعد آپ کی موت کا فیصلہ اٹل ہے, تو انسان کس قدر پاک و صاف ہو کے ایسا فرشتہ بن کے زندگی بسر کرے گا, بلکہ رو رو کے لوگوں سے معافی مانگتا پھرے گا تو میرا حق معاف کر دینا, اس کو پتہ ہے کہ بس چند دن میرے پاس رہ گئے, وہ اپنے حقوق کو معاف کرائے گا, لوگوں کو راضی کرے گا, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا, گناہوں پر معافی مانگے گا, اللہ کو منائے گا, اللہ کو راضی کرے گا, بندوں کو راضی کرے گا, اس کو پتہ ہے کہ وقت میرے سامنے آ چکا ہے. تو جو شخص موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ نہ جانے موت کس پل آ پہنچے, تو وہ شخص ہمیشہ اپنے معاملات کو صاف رکھتا ہے, نہ کسی کے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے, نہ وعدہ خلافی کرتا ہے, نہ کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے, نہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے, نہ ہی وہ زبان کا جھوٹا ہوتا ہے, ہمیشہ وہ صاف ستھرا ایسی زندگی بسر کرتا ہے کہ مجھے آنکھ بند ہوتے ہی اللہ کا سامنا کرنا ہے, اگر یہاں یہ معاملات خراب کیے تو اللہ کو کیا میں دکھاؤں گا. اس نیت کے ساتھ جب موت سامنے ہو تو انسان کبھی بھی دنیا کے اندر خراب زندگی بسر نہیں کر سکتا, اس کی زندگی بڑی صاف ستھری اچھی زندگی ہوتی ہوتی ہوتی. تو وقتاً فوقتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی یاد دہانی کے لیے باقاعدہ اپنے ساتھ ایک شخص کو مقرر کیا ہوا کہ وہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے کبھی بھی کوئی آیت تلاوت کرتے تھے, کبھی کوئی موت کا واقعہ تذکرہ کرتے تھے, کبھی قبر کا تذکرہ کرتے تھے, تو حالات اور موقع کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی بات یاد دہانی کی کرتے تھے. وقت گزر گیا, ایک زمانہ آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تم فارغ ہو, باقاعدہ ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے, فرمایا کہ اب تم جو کام کرنا چاہو سو کرو, اب میرے پاس تمہاری ضرورت نہیں. وہ حیران ہوئے, کہنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے, کیا اب موت کی یاد سے آپ بے پروا ہو گئے؟ تو اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کیا اور اس میں چند بال سفید ہو چکے تھے, فرمایا کہ میرے لیے اب یہ سفید بال مجھے یاد دلانے کے لیے کافی, جب تک کالے بال تھے جب تو پھر بھی انسان جوان ہے, لیکن بالوں میں سفیدی آ گئی, اب بھی میں موت سے غافل نہ ہوں, اب مجھے موت سے غفلت زیب نہیں دیتی. فرمایا کہ یہ میرے داڑھی کا سفید بال اب مجھے موت کی یاد دلاتے رہیں گے, اب مجھے تمہاری ضرورت کس قدر وہ حضرات آخرت کے لیے تیاریاں کیا کرتے تھے, موت کے تذکرے ان کے اندر باقاعدہ صحابہ اکرام بیٹھ کر آپس میں تذکرے کیا کرتے تھے, موت کی یاد دہانی کرایا کرتے تھے, موت کی باتیں کیا کرتے تھے. جب موت سامنے ہوتی ہے انسان کے لیے آخرت کی تیاری کا شوق بھی پڑتا ہے, قبر کی منزل انسان سامنے رکھے گا اندھیرا اور ایک دہشت کا گھڑا جس کو بند کر کے منو من مٹی ڈال دی جائے گی, وہاں اگر تو روشنی کا سامان ہے تو صرف نیکیاں ہیں. وہاں سکون کا سامان ہے, انسیت کا سامان ہے, تو عبادت اور اطاعت اور اللہ کی فرما برداری ہے. یہ چیز اگر انسان کے مد نظر ہوگی, دنیا کی یہ ساری چیزیں انسان کو ہیش نظر آتی ہیں, عالیشان محل, کار, کوٹھی, بنگلے, یہ سب چیزیں موجود رہ جاتی ہیں, لیکن قبر کے اندر انسان جاتا ہے لاکھوں کروڑوں کی مالیت کی انسان جائیداد چھوڑ کے جائے, جو اس کی قبر کو روشن نہیں کر سکتے. لیکن اگر نیکیاں ساتھ لے کر گیا ہے, اللہ کی عبادت, اللہ کی رضا ساتھ لے کر گیا, اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں, قبر کی وحشت کو ختم فرماتے ہیں. القبر روضۃ من رياض الجنہ و حفرۃ من حفر النار, یہ قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو بہترین باغ ہے یا جہنم کے بدترین گھڑوں میں سے گھڑا ہے. نیکیاں کر کے گیا, اللہ کو منا کر گیا, اللہ پاک اسی قبر کو جنت کا اتنا پیارا باغ بنا دیتے ہیں کہ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں, جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں اور جنت کی ہوائیں اس کو محسوس ہوتی ہیں, اور فرمایا جاتا ہے کہ اس طرح سے بے فکر ہو کہ سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن بس تو مگر ہو کے خوشی کے اندر مسرور ہو کے سوتی ہے, اب تجھے قیامت کے دن وہی اٹھائے گا جو تیرا سب سے زیادہ محبوب اور چاہیدہ ہوگا. خدا نہ خواستہ تیاری نہ کر کے گئے ہوں, گناہ برائیاں ساتھ لے کر گئے ہوں, خطرناک قسم کے اشدہے, خطرناک قسم کے فرشتے, ہولناکیاں, تباہ کاریاں, وہ جہنم کا گڑا بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ موت کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا, موت بہت واضح نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے. موت کا یاد کرنا ہی یہ بہت بڑا واعظ ہے. موت اگر انسان کو یاد رہے یہی سب سے بڑا واعظ ہے انسان کو نصیحت کرنے کے لیے کہ سنبھل کے قدم بڑھاؤ, حلال حرام دونوں سامنے ہیں, حلال کو اپناؤ, حرام کو چھوڑ دو, قبر کی منزل سامنے رکھو, جائز ناجائز دونوں سامنے ہیں, موت کی منزل سامنے ہے, موت یاد ہے, جائز کو اپنائے گا, ناجائز کو چھوڑ دے گا. گناہ کا موقع سامنے ہے, گناہ کے ماحول سامنے ہے, لیکن سامنے ڈر اور خوف ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہے, وہ حرام کو چھوڑے گا, حلال کو اپنائے گا, گناہ سے بچے گا, اللہ کی مرضی کو اپنائے گا. کفا بالموت واعظا, انسان کو واعظ کرنے کے لیے اس کی موت ہی کافی ہے. اگر موت کو یاد رکھ کے چلے گا کبھی بھی وہ غفلت کی زندگی نہیں گزارے گا. جو دن اس کو مل گیا اس کو کارآمد بنانے کی کوشش کرے گا, قیمتی سمجھے گا. جہاں کہیں انسان کو محدود ایام ملتے ہیں کہ بس آپ کی زندگی یا آپ کے فلاں فلاں موقع یہ ختم ہو رہا ہے, جتنا کمانا چاہتے ہیں کما لیں, تو وہ ایک ایک دن کی قدر و منزلت کو پہچانتا ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ ان لمحات کو قیمتی بنانا چاہتا ہے. زندگی کا ہر گزرنے والا دن دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا. جو سورج غروب ہو گیا یہ زندگی کا آج کا دن مکمل ہو گیا, اس میں جو نیکیاں کی جو بدی کی وہ سب کی سب کرامت کاتبین نے لکھ کر محفوظ کر دی. دن اور تاریخ کے حساب سے آج کے دن اس میں یہ اچھائیاں کی یہ برائیاں کی, آج کا رجسٹر بند ہو گیا. اگلے دن اگر زندگی ملی پھر نیکیوں کی توفیق ملی, یا خدا نہ خواستہ گناہ اور برائیوں میں پھنس گیا, پھر دوبارہ ایک نیا سلسلہ نئی قسط اس کی لکھ دی جاتی ہے. تو یہ قسط وار زندگی گزر رہی ہے. نہیں معلوم کہ طلوع ہونے والا سورج طلوع تو ہو گیا, غروب ہونے کے وقت تک زندگی بھی رہے گی کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا, عبداللہ موت کو کتنا دور محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صبح کرتا ہوں تو شام کا بھروسہ نہیں ہوتا, شام کرتا ہوں تو صبح کا بھروسہ نہیں ہوتا, صبح کر لی تو پتہ نہیں چلتا کہ شام کر پاؤں گا یا قبر میں اتر جاؤں گا, شام کر لی تو بھروسہ نہیں ہوتا کہ صبح ملے گی یا صبح قبر میں اتر چکا ہوں. فرمایا کہ تمہاری تو امید پھر بھی بہت لمبی ہے, میں تو نماز کے لیے دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں, مجھے یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیر پاؤں گا یا موت کا فرشتہ آ دھمکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر دیا ہے ہمیں کہ ہمیشہ موت کو یاد رکھو, موت سامنے ہوگی, گناہ کے اندر لذت نہیں آئے گی انسان کو. جو شخص خدا نہ کرے خدا نہ کرے, اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کو محفوظ رکھے, کینسر میں مبتلا ہو جائے اور اس کو پتہ بھی چل گیا کہ مجھے کینسر ہے, پھر اس کو کہا جائے آؤ فلم دیکھتے ہیں, اس کو فلم دیکھنے میں کوئی لذت کوئی حلاوت نہیں آئے گی, اس کو بڑے سے بڑے گناہ کی پیشکش کر دی جائے اس کو کسی گناہ کے اندر لذت محسوس نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس وقت مجھے وہ مرض کر چکا ہے جس کا انجام موت کے اوپر ہوتا ہے. تو یہی حال ہر ایک کہے, بس فرق یہ ہے کہ اللہ پاک نے تو بتا دیا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو مرنا ہے, ہر ایک کا وقت مقرر ہو چکا ہے لیکن صرف ہم اس سے غافل ہیں. اس غفلت کی وجہ سے بسا اوقات موت بالکل قریب آ پہنچی ہے لیکن ہم غفلت کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہی موت اگر ڈاکٹروں نے بتا دیا, تشخیص کر دی کہ فلانا مہلک مرض لگ گیا, اب اس کے اندر کوئی گارنٹی نہیں کہ کتنا جی پائے گا. اس شخص کو اگر پتہ چل جاتا ہے وہ ویسے ہی کھانا پینے تک اس کا چھوٹ جاتا ہے, نہ اس سے پانی پیا جاتا, نہ اس سے غذا کھائی جاتی, بس وہ سامنے جو غم لگا ہوا ہے موت کا, اس غم کی وجہ سے ہر چیز بے مزہ ہو جاتی ہے, بد مزہ ہو جاتی ہے, بے ذائقہ ہو جاتی ہے. یہی چیز اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں ہمیں موت آنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ساتھی نے پوچھ لیا تو سامنے سے جنازہ گزر آتا, حضرت کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا تیرہ. اس کے چہرے پر پلا, فرمایا کہ ناگواری گزری تو چلو میرا ہے. وہ حیران ہوا کہ حضرت میں تو پوچھ رہا تھا کس کا جنازہ ہے, آپ مذاق کر رہے ہیں شاید کہ تیرا جنازہ, فرما رہے میرا جنازہ. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ وہ تو جا چکا, اس کا تو انتقال ہو گیا, اس کی باری تو آ گئی, اب یا تیری باری ہے یا میری باری ہے, یا تو پہلے جائے گا یا میں پہلے جاؤں گا. جانے والا ہمیں یہ سبق دے کر جا رہا ہے کہ میں تو گیا, اب تم تیار رہو اور تمہاری باری ہے. ایک کے بعد دیگرے, ایک کے بعد ایک انسان دنیا کے اندر نمبر لگا ہوا ہے, گھر کے اندر نمبر لگا ہوا ہے کہ فلانے کے بعد فلانے کی باری, فلانے کے بعد فلانے کی باری. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی باری کے آنے سے پہلے تیاری مکمل رکھے, دیکھیے بھلے تھوڑی کرے لیکن گناہوں سے بچتا رہے. خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے, توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو توبہ کے ذریعے سے ملیا میٹ کر دے, کل عزم کر کے پاکوں صاف ہو جائے کہ گناہوں کی پٹاری بالکل خالی رہے, آخرت میں جائے دیکھیں ساتھ میں ہوں, گناہ ہو ہی نہ ہو. روز کے روز اللہ سے معافی مانگنے والا, ندامت کے ساتھ استغفار کرنے والا, اللہ کو منانے والا, اللہ تعالیٰ بڑے غفار ہیں, بہت زیادہ ستار ہیں, اس قدر مہربان ہیں کہ بندے کے مانگے بغیر بھی معاف فرماتے ہیں اور بندہ مانگے تو اور زیادہ معاف فرماتے ہیں, اور خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو بندہ نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, پشیماں ہوتا ہے اور پھر رہ رہ کے پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. بس اوقات دنیا کے اندر انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے, آفس کے اندر کوئی چوک اس سے ہو گئی جس کی وجہ سے بڑی غلطی ہو گئی, بڑے نقصان کا سامنا ہوا, انسان رہ رہ کے پچھتاتا ہے. بس اوقات اپنے سر پہ ہاتھ مارتا ہے, بس اوقات میز پہ ہاتھ مارتا ہے, جھنجھلاتا ہے اور کبھی افسوس کرتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. بس اوقات اس غلطی کی وجہ سے دنیا میں نقصان سامنے تو انسان اس قدر کبھی افسوس کرتا ہے کہ اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی. ایک شخص سے گاڑی چلاتے ہوئے بلی سامنے آئی اور بچاتے بچاتے بھی بچا نہ پائے, بلی پر گاڑی چڑھتی چڑھتی گاڑی روک کر دیکھا تو بلی کا قیمہ بن گیا, کچوبر بن گیا, اس قدر حالت غیر ہو گئی کہ سر پکڑ رہا ہے, مچل رہا ہے, بل بلا رہا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. تو بعض دفعہ انسان سے غلطی ہوتی ہے, اس غلطی پر ندامت کا اظہار ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو ترس آ جاتا ہے کہ کاش کہ اس سے غلطی نہ ہوتی. انسان بھی خطا کا پتلا ہے, کل بنی آدم خطا, ہر بنی آدم خطا کار ہے, وخیر الخطائین التوابون, لیکن خطا کاروں میں, گناہ کاروں میں بہترین گناہ کار وہ ہے التوابون جو بہت زیادہ توبہ کرتا ہے, بار بار اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, روتا ہے اور فریاد کرتا ہے, آہ و زاری کرتا ہے, اقرار مجرم بنتا ہے. ایسا ہی اقرار مجرم کامیاب ہے. بڑے بڑے گناہ کر کے وہ جب آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ زندگی بخیر. آج تو وقت ختم ہو رہا ہے, آگے احادیث آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. اللہ کی بارگاہ اتنی وسیع ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خلق, تو اپنے گناہوں سے بھر کے میرے پاس آ جا اور سچی ندامت کے ساتھ توبہ کر, میں لمحے بھر میں تیرے سارے گناہوں کو ایسا کل عدم کر دوں گا کہ وہ گناہ تھے ہی نہیں اور مجھے کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں. فرمایا کہ تیرے گناہ بڑھتے 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 آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں تب بھی معاف کرنا میرے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ولا ادانی, مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن صرف شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو, موحد ہو, توحید وہ تیرا شیوا ہو, وہ تیرا شعار ہو, مجھے اپنا مالک مانتا ہو, اپنا خالق مانتا ہو, اپنا رازق مانتا ہو, مجھے سب کچھ اپنا مانتا ہو اور پھر گناہ کر کے اقرار مجرم بن کے ندامت کے ساتھ میرے پاس آئے. زمین اور آسمان کا خلا اندازہ لگائیے کتنا بڑا خلا ہے. کہ اس کو بھرتے بھرتے نسلیں گزر جائیں تب بھی اپنے گناہوں سے اس کو نہیں بھر سکتی. لیکن اللہ پاک نے اس قدر وسعت کا اعلان فرمایا کہ اگر تو اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس پورے خلا کو بھر دے گا تو اس پورے خلا کو اپنی مغفرت سے بھر دو. اللہ پاک تو گناہگار بندوں کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے گناہوں کو بسا اوقات نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ بندے میں شرمندگی ہو, پشیمانی ہو, عاجزی انکساری ہو, اپنے گناہوں پر ندامت ہو, احساس بندگی ہو, احساس شرمندگی ہو, رہ رہ کے اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا ہو. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گھل رہی ہے, کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی, ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. اس طرح یہ شام کے وقت صبح طلوع ہونے والا سورج چڑھتے 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 دنیا کو پورا روشن کر دیتا ہے. جب وہ آسمان کے اوپر ہوتا ہے پوری دنیا کیسی چمکتی اور دمکتی ہے. یہ اپنے انتہائی عروج پر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کا زوال شروع ہوتا ہے, یہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے. ڈھلتے 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 وہی سورج جو بڑی آب و تاب کے ساتھ دوپہر میں ایسی قوت کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس پر نظر جمانا مشکل اور محال ہوتا ہے, اس وقت عصر اور مغرب کے درمیان وہی سورج بالکل ٹھنڈا ہو کر ایسا پیلا انڈے کی ابلی ہوئی زردی کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھو تو آنکھوں میں کوئی تیزی محسوس نہیں ہوتی. آخر کار وہ بھی پھر غروب ہو کے ڈھل جاتا ہے. تو یہی حال انسان کی زندگی کا ہے. ایک وقت اس کی پیدائش کا ہے, ایک وقت اس کے عروج اور کمال کا ہے, پھر اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ ہم چمادی کریں اور پھر اس کی زندگی ڈھلنا شروع ہوتی ہے اور ڈھلتے ڈھلتے ایک دن اس کی زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے. اس لیے سبق حاصل کرنا چاہیے. ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے, ہر روز سورج غروب ہوتا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کا سورج طلوع تو ہو چکا ہے, نہ جانے کون سے دن یہ غروب ہونے والے سورج کے ساتھ ہماری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے. کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی, ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, فہم دین عطا فرمائے, فکر آخرت نصیب فرمائے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. کہ جو بھی بندہ اپنے لیے آخرت کو سامنے رکھتا ہے کہ وہی ہماری اصل منزل ہے, وہی ہمیں پلٹ کر جانا ہے, وہی اصل ہماری زندگی ہے, اسی زندگی کو سنوارنا ہے. دنیا تو چند روزہ ہے, یہاں تو وقت پاس کرنا ہے, وقت گزارنا ہے. اللہ پاک نے وعدے فرمائے کہ تم میرے بن کر جیو گے تو میں تمہاری زندگی کی ساری ضروریات کو پورا کر دوں گا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے سارے غموں اور ہموں, اپنی تمام کی تمام فکر اور فکرات آخرت کے لیے مختص کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی تمام فکر اور فکرات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ کی رحمت سے امید وابستہ کرتا ہے, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذات پر بھروسہ کرنے والے بندوں کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جتنا وہ کامل یقین کے ساتھ بھروسہ کرتے ہیں, اتنا ہی میں ان کے ساتھ ان کے یقین کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. جتنا کامل وہ مکمل مجھ پر اعتماد کرتے ہیں ویسے ہی میں ان کے ساتھ معاملات کرتا ہوں. فرمایا کہ انا عندہ ظنی عبدی بی, میں اپنے بندوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان رکھتے ہیں. تو جوانی کے اندر انسان بہت سے اچھائیاں بھی کرتا ہے, بہت سی برائیاں بھی کرتا ہے, لیکن برائیوں کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے, نفس و شیطان غالب ہوتا ہے. حضرات اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جوانی میں چاہیے کہ انسان اپنے اوپر اللہ کے خوف کو غالب رکھے, اس کے ڈر کو غالب رکھے, ہمیشہ ڈر اور خوف کی چیزوں کو سوچا کرے, اس کے عذاب کو سامنے رکھا کرے, تاکہ یہ خواہشات, یہ شہوات, یہ نفس کی لذتیں, ان کو عملی جامہ پہنانے سے انسان باز رہے. اپنی نظروں کی حفاظت آسان ہو جائے, کانوں کی حفاظت آسان ہو جائے, دل دماغ کی حفاظت آسان ہو جائے, اعضاء اور جوارح کی حفاظت آسان ہو جائے, ایک پاک و صاف مومن بندہ بن کر جینے والا بن جائے. اور فرمائیں کہ جب عمر ڈھل جائے اور بڑھاپے میں قدم رکھے, اس وقت چونکہ اب واپسی کا وقت قریب ہے, منزل کی طرف رواں دواں ہے, اس وقت پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو زیادہ غالب رکھے, اللہ کی رحمت سے پر امید رہے اور ہمیشہ یہی سوچتا رہے کہ اے اللہ, جب تو نے یہاں میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمایا, مجھے انسان بنایا, مجھے ایمان کی دولت سے نوازا, مجھے تو نے اچھائی کی توفیق عطا فرمائی, نیکیوں میں لگایا, عبادت کی توفیق عطا فرمائی, اے اللہ مجھے تو سے یہی امید ہے کہ تو آخرت میں بھی مجھے رسوا نہیں کرے گا. اللہ پاک اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں جب تک کہ وہ مجھ سے توبہ کرتا رہتا ہے. اور فرمایا کہ میں بندے کے گناہوں کے اوپر دنیا کے اندر ستاری کا معاملہ فرماتا ہوں. دنیا میں ہر ایک انسان سے کچھ نہ کچھ اس کی زندگی کے دائرے میں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ بندہ اور میں آپس میں ہمارے معاملات چلتے رہتے ہیں, بندہ چپکے چپکے گناہ کر لیتا ہے, پھر خاموشی سے مجھ سے ندامت کے ذریعے سے معافی مانگتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, استغفار کرتا ہے. فرمایا کہ میں بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے, اور معافی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھتا ہوں. اور میں کہ مجھے یہ گوارا نہیں اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ دنیا کے اندر جب بندے کے گناہوں کو میں نے چھپا کے رکھا آخرت میں اس کو رسوا کر دوں, پر میں کہ آخرت میں بھی میں اس کو رسوا نہیں کروں گا. یہ رسوائی سے بچانا اسی بندے کے لیے ہوگا جو گناہ تو کر لیتا ہے لیکن شرمندہ ہوتا ہے, نادم ہوتا ہے, پچھتاتا ہے, معافی مانگتا ہے, معذرت کرتا ہے, حتیٰ کہ اللہ پاک نے یہاں تک کہلوا دیا بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یا رب آج پھر مجھ سے گناہ ہو گیا, توبہ کی تھی لیکن توبہ پھر ٹوٹ گئی, آج پھر گناہ ہو گیا, اللہ مجھے معاف کر دے. فرشتے کہتے ہیں اے رب یہ تو بار بار گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, بار بار گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, توبہ میں پکا نہیں, یہ اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک یہ بندہ تو اس قابل نہیں, اس بات کا حقدار نہیں کہ یہ توبہ کرے اس کی توبہ کو قبول کیا جائے, لیکن میں تو اس بات کا حقدار ہوں کہ میں اس بندے کو معاف کر دوں, میں اپنے اس حقدار ہونے کے ناطے بندے کو معاف کرتا ہوں. تو بندہ توبہ کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے, گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے. اے درگ ہے ماں درگ ہے نومیدی نے سردار اگر توبہ شکستی بازا, یہ دربار ایسا دربار ہے کہ یہاں نا امیدی کا کوئی سوال نہیں, اگر 100 بار بھی تیری توبہ ٹوٹ جائے پھر آ جا تجھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ہارون الرشید میدان عرفات میں انگریزوں پر ننگے پاؤں کھڑے ہوئے, ننگے سر احرام کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑگڑا کر رو رہے ہیں, اللہم انت انت وانا انا, اے اللہ بے شک تو تو ہے میں میں ہوں, انا العواب بالذنب وانت العواب بالمغفرہ, میں پلٹ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں تو پلٹ پلٹ کر معاف کرتا ہے, فاغفر لی ذنوبی میرے گناہوں کو معاف فرما دے. بادشاہ وقت ہے اللہ کے سامنے اس موقع پر موجود ہے جہاں بڑے بڑے گناہ گاروں کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں, اقرار مجرم بن کر ننگے پیر ننگے سر گرم سنریزوں پر کھڑے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں میں ہوں تو تو ہے, میں پلٹ پلٹ کر گناہ کرنے والا اور تو پلٹ پلٹ کر معاف کرنے والا, آج بھی میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں, بندے جب اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے نادم ہو کر معافی مانگے صادقہ زندگی کے سارے گناہ دھل دھلا کر معاف ہو جاتے ہیں, پاک و صاف ہو جاتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جوان ہوں اندھیر ہوں بوڑھے ہوں صادقہ زندگی میں نظر دوڑائی جائے, کب 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 کہاں کہاں ہم نے حرام کھایا, کس کس کی حق تلفی کی, کس کس کے ساتھ وعدہ خلافی کی, کس کس کی ہم نے غیبت چغلی کی, کہاں کہاں ہم نے کس کس کو لڑوایا, کہاں کہاں اختلافات پیدا کیے, کہاں ہم نے امانت میں خیانت کی, کہاں ہم نے اپنے اس وجود پر ظلم کیے بدنظری کر کے, اپنے کانوں کے پر ظلم کیے موسیقی سنا کر, اپنی زبان پر ظلم کیا غیبت کر کے چغلی کر کے اور طنز اور طعنے کے ذریعے دوسروں کی توہین کر کے, دوسروں کی دل آزاری کر کے, دوسروں کی حق تلفی کر کے, اس زبان کے ذریعے جھوٹ بول کے وعدہ خلافی کر کے, تو کہاں کہاں ہم نے جو جرائم کیے اور آزا اور جوارے کے لیے انسان سوچے اور ان گناہوں کو سوچ کر روئے نادم ہوئے پچھتائے اللہ کے سامنے آنسو بہائے, تو یہ ندامت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آتی ہے. بڑے بڑے گناہگار زمین اور آسمان کے خلا بھر کے بھی اللہ کے سامنے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس خلا کو اپنی مغفرت سے بھر کے بندے کا استقبال فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں اور آئندہ زندگی پاک و صاف گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں, سالگرہ کرتے ہیں کہ آج اتنے سال کے ہو گئے, آج اتنے سال کے ہو گئے, حالانکہ یہ خوشی کا مقام نہیں رونے کا مقام ہے کہ زندگی کا ایک سال اور گھٹ گیا. اگر کسی کو زندگی ملی تھی 60 سال 70 سال, اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا, زندگی کا دن گزر گیا تو ایک دن کم ہو گیا, ہر آنے والا لمحہ جو گزر گیا تو زندگی کے اندر کمی آ رہی ہے, گزری ہوئی زندگی بڑھتی جا رہی ہے اور موجودہ زندگی جو آنے والی ہے وہ گھٹتی چلی جا رہی ہے. تو سال گزرنے پر بھی یہی موقع ہے کہ ہمیں تنہائی میں رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو منانے کی ضرورت ہے, راضی کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ سابقہ زندگی تو بہت زیادہ غفلت میں گزر گئی اور گناہوں میں گزر گئی, طرح طرح سے آپ کی نافرمانیوں میں گزر گئی. اب ندامت کے ساتھ اپنی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں پر ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. آنے والی زندگی جو ہماری ہے اس میں تو سب سے پہلے برکت مانگی جائے کہ عمر بابرکت ہو, اور پھر اعمال صالحہ کی کثرت مانگی جائے, اور اس کے اندر ایمان کی سلامتی مانگی جائے, تقوی کی ترقی مانگی جائے, حقوق کی ادائیگی مانگی جائے, اور اس کے اندر گناہوں اور برائیوں سے بچاؤ مانگا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زندگی وہ ہے کہ عمر دراز ہو, نیکیوں کی توفیق انسان کو ملے, کہ لمبی زندگی ملی, اعمال کی کثرت کی توفیق ملی, یہ سب سے زیادہ بابرکت زندگی, سب سے زیادہ منحوس زندگی اس شخص کی ہے کہ عمر دراز تھی اور گناہوں پر گناہ کرتا رہا, یعنی بدیوں کے ساتھ گمراہیوں کے ساتھ زندگی گزار دی. زندگی تو لمبی ملی لیکن گناہوں کے ساتھ گزاری سب سے زیادہ منحوس زندگی ہے. سب سے زیادہ کامیاب زندگی وہ ہے کہ عمر بھی لمبی ہو, نیکیوں کی کثرت ہو, اعمال کی توفیق ملتی رہی ہو. تو اللہ پاک سے آنے والی زندگی کے اندر سلامتی مانگی جائے, صحت مانگی جائے, عافیت مانگی جائے, رزق حلال کی فراوانی مانگی جائے, اور اسی کے ساتھ ایمان کی سلامتی مانگی جائے, تقوی کی ترقی مانگی جائے, اخلاق کی پاکیزگی مانگی جائے, صورت اور سیرت کا سدھار مانگا جائے کہ یا اللہ یہ زندگی تو بڑی تیزی کے ساتھ سمٹتی چلی جا رہی ہے. جس طریقے سے ایک انسان اپنی منزل کے لیے سفر کے لیے جہاز میں روانہ ہوتا ہے, تو جہاز جس تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ اس جگہ سے تیزی کے ساتھ دور ہو رہا ہے اور منزل کی طرف تیزی کے ساتھ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہماری بھی سواری روانہ ہو چکی ہے, ہر لمحہ ہم آخرت کی منزل سے تیزی کے ساتھ قریب ہو رہے ہیں اور اپنی پیدائش والے ایام سے دور ہو رہے ہیں. پیدائش کے ایام تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, 10 سال والا 12 سال کا, 12 سال والا 15 سال کا, 15 سال والا 20 سال کا, دیکھتے دیکھتے وہ 30 سال کا اور 40 سال کا ہو گیا, بچے جوان ہو گئے, جوان بوڑھے ہو گئے, بوڑھے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ہر لمحہ تیزی کے ساتھ ہم اپنی آخرت کی منزل سے قریب تر ہو رہے ہیں. تو خوشی کے بجائے فکر مندی کا موقع ہے کہ جب سال نیا شروع ہو تو اپنی زندگی کا جائزہ لے کر آخرت کی فکر کی جائے, اور پھر آخرت کی تیاری کے لیے نئے جذبوں کے ساتھ, نئے عزم کے ساتھ, نئی نیکیوں کے ساتھ ایسی ایک دستور العمل بنا لیا جائے, نظام الاوقات بنا لیا جائے کہ صرف اپنی روزانہ کی زندگی کا ایک معمول بنا لیا جائے کہ میں صبح سے شام تک اس دستور العمل پر چلوں گا اور اپنی زندگی اس نظام الاوقات پر چلاؤں گا. یہ اوقات میرے آرام کے, یہ اوقات میرے کاروبار کے, یہ اوقات میرے گھر بار کے, یہ اوقات میرے اپنی عبادت کے. اس طریقے سے انسان اپنی زندگی کے اوقات کو نظام الاوقات کے تحت ڈھال لے, ہر آنے والے وقت کو اسی کے اندر کارآمد بنا لے. اس طریقے سے روزانہ کی زندگی جب انسان کی ایک نظام الاوقات کے تحت آ جائے گی تو اسی ایام سے تو انسان کی زندگی بنتی ہے. روزانہ کی زندگی جب اس کی سدھر جائے گی تو یہی زندگی انسان کی پوری سنور جائے گی. ایک شخص نے سوچا کہ میں بزرگوں کی زندگی کے حالات یکجا کرتا ہوں, اور مختلف بزرگوں کے پاس گیا اور کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کیا کیا اعمال کریں گے؟ تو ہر کسی بزرگ نے بتایا کہ میں یہ کام کروں اور درج کر لیا تاکہ ان تمام کاموں کو میں اپنا لوں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں. ایک سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ کام کروں گا, دوسرے نے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ کام, یہ کام, یہ کام. مختلف بزرگوں کے زندگی کے آخری دن کے معمولات نوٹ کرتا چلا گیا. ایک بزرگ کے پاس پہنچا, کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کون سے اعمال بالخصوص کریں گے؟ فرمایا کہ کچھ بھی نہیں, جو روزانہ کے میرے اعمال ہیں وہی کروں گا. فرمایا کہ کل آپ کی موت ہے, آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے, پھر بھی آپ کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے؟ فرمایا کہ میں نے شروع ہی دن اپنے زندگی کے دن کو آخری دن میں صبر کر کے شروع ہی دن سے اپنی زندگی کے معمولات ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ ہر دن میرے لیے زندگی کا آخری دن ہوتا ہے. تو میں نے پہلے ہی دن سے اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال لیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. تو اگر مجھے معلوم بھی ہو جائے تو بھی میرے اس دن کے معاملات میں کوئی نئی تبدیلی نہیں آئے گی. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے معاملات کو اس طرح سدھار لیں, سوار لیں, معاملات کی صفائی کر لیں, اپنی زندگی میں ایسا سدھار پیدا کر لیں کہ ایسی سلجھی ہوئی پاکیزہ متبع سنت بن کر زندگی بسر کرے کہ اگر زندگی ختم ہو رہی ہو, چراغ گل ہو رہا ہو, موت کا فرشتہ آ جائے, کوئی فکر نہ ہو کہ میرے زندہ فلاں فلاں کے حقوق باقی ہیں, سارے معاملہ صاف ستھرے ہوں, اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہو, بندے کے حقوق کی ادائیگی ہو, اللہ کو روزانہ راضی کرنے والا ہو, روزانہ اپنے گناہوں پر معافی حاصل کرنے والا ہو, ایسی پاک صاف زندگی بسر کرنے والا جیے تب بھی مزے میں, مرے تب بھی مزے میں, زندگی میں اس کی سعادت مندوں والی ہے, موت بھی اس کی سعادت مندوں والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت مند بندوں میں داخل اور شامل فرمائے, زندگی ہماری سعادت والی ہو, موت بھی ہماری سعادت والی ہو, اور خوش نصیبوں والی زندگی اور مرنا اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے الہ العالمین, آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں انسان بنایا, صاحب ایمان بنایا, صاحب قرآن بنایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اے الہ العالمین, ہم آپ کی ان تمام بڑی بڑی نعمتوں پر وہی کلمات شکر ادا کرتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھائے. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ, بے شک ہم بشر ہیں, انسان ہیں, خطا کے پتلے ہیں, زندگی میں ہم سے بہت ساری قصور اور خطائیں سرزد ہوئیں. اے اللہ, زندگی بھر کے ہمارے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرمائیے. آج ہم سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں, ندامت کے ساتھ آپ کے سامنے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ, زندگی بھر کے ہمارے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. وہ خطائیں اور قصور جو ہم نے جان بوجھ کر کیے, جو بھول کر کیے, جو کھلم کھلا کیے, جو چھپ کر کیے, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, یا اللہ, زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجیے. اے اللہ, ہماری زندگیاں دراز فرمائیے, ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے, ہمارے مالوں میں برکت عطا فرمائیے, ہماری خوشیوں میں ترقی عطا فرمائیے, ہمارے گھرانوں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. ہم سب کو خوب خوب رچ رچ کے خوشحال زندگیاں خیر اور برکت کے ساتھ نصیب فرمائیے. ایمان کی ترقی نصیب فرمائیے, تقوی میں زیادتی نصیب فرمائیے, اعمال صالحہ کی کثرت نصیب فرمائیے, گناہ اور برائیوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے, دوری نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, آپ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے, متقی اور پرہیزگار بنا دیجیے, دیندار بنا دیجیے, وفاشعار بنا دیجیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی بنا دیجیے, سچا غلام بنا دیجیے, متبع سنت بنا دیجیے, ظاہری اور باطنی لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرنے والا بنا دیجیے. صورت بھی آپ جیسی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے, سیرت بھی آپ جیسی اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے, سچا پکا کامل مومن مسلمان بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, یہ نیا سال جو اس کا آغاز ہوا, یہ ہم سب کے لیے, پوری امت کے لیے خیر اور برکت کا سامان بنائیے. ہم سب کو دین اور دنیا کی ترقیاں نصیب فرمائیے, امن و امان نصیب فرمائیے, خوشحالیاں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے. امت مسلمہ کی حالت ذات پر رحم و کرم فرمائیے, مظلومین کی امداد فرمائیے, ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنائیے, عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے, حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے, مسلمانان عالم کی حفاظت فرمائیے, ان کی مدد اور نصرت فرمائیے, دشمنان اسلام کو سنابود فرمائیے, ان کی نقالی سے بچائیے, ان کی مشابہت سے بچائیے, ان کی غلامیت سے بچائیے. اے الہ العالمین, تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے, بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے, بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزیاں عطا فرمائیے, بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے. اے الہ العالمین, بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرمائیے، اے الہ العالمین بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، تمام کے تمام ہم میں سے جس کی جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، جو مراد ہے، اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما کر ہم سب کو کامیاب اور کامران فرما دیجئے، ناکامی اور نامرادی سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم سب کو بچا لیجئے، عزت کی زندگی عطا فرمائیے، عزت کی موت عطا فرمائیے، زندگی بھی ہماری سعادت مندوں والی بنائیے، موت بھی ہماری سعادت مندوں والی بنائیے، اے الہ العالمین حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین خوشحال زندگی نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین ہمارے والدین ماجدین کی اور ہم میں سے تمام کے تمام وہ عزیز اور اقارب دوست احباب تعلق والے جو دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے، ان کو جنت الفردوس میں اعلی سے اعلی مرتبہ اور مقام عطا فرمائیے، اے الہ العالمین ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، ان کے لیے کارہا خیر اور دعائے مغفرت کرنے والا بنا دیجیے، اے الہ العالمین ہم سب کو نیک اور ایک بنا کر اپنا محبوب بندہ بنا لیجیے، اپنے محبوب بندوں میں داخل و شامل فرمائیے، بزرگان سلسلے کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو خوب خوب مالا مال فرمائیے، اے الہ العالمین ہمارے تعلق والوں کو اور اپنے تمام کے تمام ان بندوں کو جو نیک لوگوں سے وابستہ ہیں، اے الہ العالمین استقامت نصیب فرمائیے، نیکیوں میں طلبہ میں ترقی عطا فرمائیے، گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائیے، نیکوکاروں کو اپنا وفا شعار بندہ بنا لیجیے، اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے، جو مان سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مان سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين